الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی اور دین سیکھنے کی نیت سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ اتنی اہم حدیث ہے, اتنا اہم موضوع ہے کہ تمام بڑی حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث بخاری میں, مسلم میں سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. تو جب ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں جمعے کے دن خاص طور پر, تو دل میں یہ نیت کریں کہ یہ صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ دین سیکھنا بھی ایک مقصد ہے. اور یقینی طور پر دین سیکھنے کے لیے جب پہلی صف میں آ رہے ہیں, اول وقت میں آ رہے ہیں, تو اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. الحمدللہ اردو خطبہ جو چل رہا ہے اس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے بیان چل رہا ہے. پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا. اس کے پہلے دو حصے الحمدللہ پچھلے جمعے ہم مکمل کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ آج اس کا آخری حصہ جو زیادہ اہم تر اس لیے بھی ہے کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن بنیادوں پر ہونا چاہیے, انشاءاللہ آج اس کا مطالعہ کریں. اس سے پہلے کہ آیت کا آخری حصہ مکمل کریں, آج جو دو حصے ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں یا کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے, اور میں نے عرض کیا تھا اس حوالے سے معرف القرآن کا مطالعہ کیجئے. مفتی صاحب نے, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں, احادیث جمع کی ہیں، واقعات جمع کی ہیں کہ کیسے سابقہ امت میں یہود و نصارہ، خاص طور پر یہود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، قرآن کی گواہی ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اسی طرح دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پانچ کام کیا آپ نے، ان کا تذکرہ ہے، اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں. فرمایا یأمرہم بالمعروف، جب نبی مکرم تشریف لائیں گے تو پہلا کام کریں گے نیکی کی، بھلائی کی دعوت دیں گے. یأمرہم بالمعروف، ان کو حکم دیں گے معروف کا، ہر بھلی بات کا، اچھی بات کا. لیکن سب سے بڑا معروف ہے اس کائنات کا رب اللہ ہے، توحید باری تعالیٰ سب سے بڑا معروف ہے، لہذا تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی اس کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی دین اسلام کی تعلیمات اگر ایک کلمے میں بیان کر دی جائے تو وہ کلمہ طیبہ ہے، جس کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں توحید کی گواہی ہے اور دوسرے حصے میں رسالت کی گواہی ہے. تو وہ معروف کا حکم دیں گے، شرک اور بدعات سے روکیں گے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں گے، ہر برائی سے روکا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن کی گواہی ہے سب سے بڑی برائی کون سی ہے، جس کی وجہ سے سویلائزیشن، تہذیب تباہ اور برباد کر دی گئی، ان پر اللہ کا عذاب آیا. قرآن کی گواہی وہ سب سے بڑی برائی عقیدے میں شرک ہے. لہذا اللہ کے نبی کی دعوت اگر خلاصتاً بیان کر دی جائے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا، یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور تمام نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے. حلال اور حرام، یہ قرآن حکیم کا، شریعت اسلامی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. قرآن میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں الحمدللہ، چار مرتبہ قرآن حکیم یہ موضوع بیان کرتا ہے، اور احادیث بھی تفصیل سے الحمدللہ اس موضوع پر بیان کرتی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے ہر طوق کو، بوجھ کو، غلط عقیدے، بدعات اور رسومات کے جو انسانیت پر لاد دیے گئے تھے. یہ پانچ کام کیے نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں تک الحمدللہ ہمارا پچھلا جمعہ جو ہے اس کا خلاصہ بیان ہو گیا. اب آئیے آج کی گفتگو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے تعلق کی بنیاد. اس موضوع کی ذرا اہمیت کو سمجھ لیجئے، ذرا حساس مسئلہ ہے، جذباتی بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے، سننے کی بات ہے. ایک شخص ہے جو شدید محبت کرتا ہے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، کرنی چاہیے، محبت میں زیادہ انٹینسٹی آ جائے تو عشق بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ محبت اور عشق یہ ایک جذبہ ہے، ایموشنز ہوتے ہیں نا انسان کے، اور جذبات عام طور پر اندھے بہرے ہوتے ہیں. محبت جیسے جذبہ ہے ایسے غصہ بھی جذبہ ہے، محبت ایک پازیٹو جذبہ ہے، غصہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے. جذبات ہونے چاہیے لیکن اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بعض اوقات محبت میں اس حد تک انسان آگے بڑھ جاتا ہے، غلو کر بیٹھتا ہے. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کو کہاں پہنچا دیا، غلو کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا نا. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا، محبت کی وجہ سے کیا ہے نا، اتباع کی وجہ سے نہیں، محبت میں غلو اس حد تک بڑھ گئے کہ اللہ کا بیٹا. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیر لکم، بہت سخت الفاظ ہیں قرآن حکیم سورہ نساء میں، تین خداؤں کو نہ پکارو، بعض آ جاؤں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن یہ ڈائریکشن کیا ہوئی، محبت عشق اگر غلط ڈائمینشن، صحیح غلط ڈائمینشن میں ہو، ڈائریکشن میں ہو، تو وہ بدعات کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، یہاں تک کہ شرک و بدعات کا آغاز ہوتا ہے. آج معاشرے کا جائزہ لے لیجیے، آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. جو لوگ جشن منا رہے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش کا، جھنڈیاں لگا رہے ہیں اور دیگر کام کر رہے ہیں، تو محبت ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنا تصور، اس کے مطابق کر رہے ہیں. لیکن یہ محبت اور عشق صحابہ کرام کو بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا تقاضا کیسے ادا کیا، پوری زندگی پیغمبر کی سنت کو مضبوطی سے تھاما. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے کہ جو بلکہ پوری حدیث کا مفہوم یہ سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مقتدی اور حواری ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے. وہ ساتھی حواری صحابی کرتے کیا تھے؟ ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. یا خزونہ بسنتی، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور دین پر عمل کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آ جاتے ہیں، یہ ہے اہم بات، ہمارے حوالے سے بڑی اہم بات، کہ جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. آج ہماری تصویر بیان ہو رہی ہے نا، مسلم شریف کی روایت ہے، یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، و یفعلون ما لا یؤمرون، اور کر وہ رہے ہیں جس کا حکم ہی نہیں. تو بہرحال بہت اہم مسئلہ یہ ہے، حضور نے فرمایا جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے، جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہے. تو اس حدیث میں جو مسلم شریف کی ہے، آج ہمارے معاشرے کی ایک تصویر نقل کی گئی کہ عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اس کے لیے بڑے معاملات چل رہے ہیں، لیکن سنت کو تھامنا نبی کریم کی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے مشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانا اکثر و بیشتر ہے. نماز سے فارغ ہیں، داڑھی چہرے پر ہے ہی نہیں، خوبصورت داڑھی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پہ تھی، اکثر و بیشتر ان سے واجبی سے تعلق ہے، لیکن عشق اور محبت میں بہت آگے. تو بہرحال اس بدقسمتی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، قیامت کے دن ایسا نہ ہو. خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امتی سمجھ رہے ہوں، عاشق رسول سمجھ رہے ہوں، اور وہاں قیامت کے دن اللہ کے نبی فرما دیں اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے. بلکہ پوری حدیث سنا دیتا ہوں، یا حدیث سنتی ہیں سنتے بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے، یقین کیجئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھ کر اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر لیا. وہ شخص وہ تھا جو ایرانی تھا، مجوسی تھا، اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، داڑیاں صاف تھیں، چہرہ اپنی دوسری طرف کیا. آپ نے وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ کیا. پھر آپ وہ سامنے تشریف لایا، دوبارہ سامنے آیا، پھر آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، تیسری مرتبہ آیا پھر اپنا چہرہ رکھ، تو اس نے سوال کر لیا کہ آپ ہماری طرف سے یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنا چہرہ کیسے بنایا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑیاں کترواؤ. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ. ہمارے استاد نے محترم انجینئر نوید احمد صاحب یہ حدیث سنا کر ہلا دیا کرتے، یقین کریں ہل جاتا ہے بندہ یہ بات سن کر، کہ جس شخص کا چہرہ اللہ کے نبی دنیا میں نہ دیکھنا چاہ رہے ہوں، کیا قبر میں دیکھنا چاہیں گے؟ کیا قیامت کے دن دیکھنا چاہیں گے؟ بس یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات میں نے جب یہ حدیث سنی پہلی مرتبہ ہمت نہیں ہوئی باخدا شیو کرنے کی. جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو، آپ کے چہرہ خوبصورت چہرہ داڑھی والا ہو اور ہم شیو کر رہے ہوں خدا نہ خواستہ، تو ہمت کی بات ہے، جسارت کی بات ہے. تو بہرحال اب آئیے ذرا فوکس کرتے ہیں، 20 منٹ ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ. تعلق کی چار بنیادوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ایک پر 5-5 منٹ لیں گے انشاءاللہ چاروں باتیں مکمل ہو جائیں گی. نمبر ایک، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلی اور بنیادی تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان. الحمدللہ ہمیں پیدائشی طور پر اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی، اقرارم باللسان اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہے. نمبر دو، وعزرو، اور وہ لوگ جو ان کی توقیر کریں، تعظیم کریں، احترام کریں. کتنا احترام، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. نمبر تین، ونصرو، نصرت، حمایت، تائید، کس کام کے لیے، پیغمبر کون سا مشن لائے تھے اور چھوڑ کر گئے امت کے لیے، یہ ہے اس وقت سمجھنے کی بات، ربیع الاول کا اصل پیغام ہی ہے. اور نمبر چار، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو اتباع کریں، پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. نور ایمان، نور توحید، اللہ کا کلام، اولائک ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں ان چار کام کرتے ہوئے ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا پہلے تعلق کی بنیاد، فالذین آمنوا بھی. الحمدللہ اس وقت تقریباً 8 ارب انسان لگ بے کم و بیش دنیا میں رہ، اس دنیا میں انسانیوں کی تعداد 7 سے 8 ارب ہے، ان میں سے تقریباً 2 ارب مسلمان خوش نصیب وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی ان میں شامل ہیں، خوش نصیبی ہیں. یہ 6 ارب انسان اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، ہمیں اللہ پاک نے ان خوش نصیب لوگوں میں رکھا جو نبی کریم کی رسالت پر ایمان. بلکہ خوش نصیبی تو اور ذرا سنیے گا کہ جب پیدا ہوئے تھے تو کان میں اذان دی گئی تھی الحمدللہ، اور اذان میں کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، تو گویا پیدائشی طور پر کلمے کے الفاظ اللہ پاک نے ہمارے کان میں ڈال دیے الحمدللہ. لیکن یہ ایمان اقرار باللسان والا ایمان ہے. ایک ہوتا تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا، یہ ہے مطلوب. تو 2.25 ارب انسان اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یقین والا ایمان جو ان کے کردار پر، اخلاق پر، معاملات پر اثر انداز ہو رہا ہو، وہ کتنے لوگ ہیں؟ اس کا جائزہ لینا ہے نا. تو اب آئیے ایمان میں پہلی بات رسالت کا اقرار کرنا ہے، جو ہم کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت میں کرتے ہیں الحمدللہ. ہر نماز میں کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، اذان میں پڑھا جاتا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کا سب سے پہلا پہلو ہے، اور اہم ترین پہلو یہی ہے. قانونی اعتبار سے اہم ترین حصہ ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ صرف رسول ہی نہیں، آخری رسول ہیں. عقیدہ ختم نبوت یا ایمان برسالت میں لازمی طور پر شامل ہے. قرآن حکیم کی گواہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں. خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جناب نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو رسالت میں اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، کلمہ طیبہ پڑھ کر اس عقیدے کو بار بار تازہ کرنا کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں. اب اگر کوئی بھی شخص کسی بھی حیثیت میں دعویٰ کرے، یا اس دعوے کے لیے اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں کہ وہ رسول ہیں معاذ اللہ نبی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور الحمدللہ یہ امت کا متفق عقیدہ ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے. اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں علل اعلان اگر گستاخی کرتا ہے کوئی شخص، اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت. اور یہ دنیا بھر میں الحمدللہ پوری امت کے نزدیک متفق الگ عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں، واجب القتل بھی ہے. اور الحمدللہ آپ کے ملک پاکستان میں بھی کانسٹیٹیوشن میں اس کی سزا سزائے موت ہی موجود ہے. چوتھی چیز جو ایمان برسالت کے حوالے سے ضروری ہے، وہ ہے اس اللہ کی کتاب پر ایمان لایا جائے. رسالت کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہمارے پاس، ڈاکومنٹیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وربل ٹیسٹیفیکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن کورٹ میں کون سی چیز چلتی ہے؟ کورٹ میں تو ثبوت ہو رہا ہے، تو زبان سے اقرار بھی ہوتا ہے، وٹنس جس کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کون سا ایسا مستند ترین ڈاکومنٹ ہے الحمدللہ جس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ جس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے فرمائی، مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے والا ہر صفحہ ہے، وہ قرآن حکیم. میں ایک سوال کرتا ہوں بعض اوقات سمجھانے کے لیے کہ کوئی نان مسلم اگر آپ سے کوئی کتاب مانگے دین اسلام کی تعلیمات پر مبنی، مجھے کوئی ڈاکومنٹ دو مستند کتاب، کون سی کتاب دیں گے؟ ایک ہی کتاب ہے نا، قرآن حکیم. تو الحمدللہ یہ قرآن حکیم محفوظ ہے، یہ رسالت کی گواہی دینے والا ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ حکمت والا قرآن گواہ ہے، حکمت والے قرآن کی قسم، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے چار آیات کوٹ کی تھیں، الحمدللہ چار مقامات ہیں قرآن حکیم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد آیا ہے، اور چاروں کے چاروں مقامات پر جو رسالت کو نمایاں کیا گیا وہ میں نے پچھلی مرتبہ کوٹ کر دیا۔ تو رسالت کے حوالے سے، رسالت کی گواہی دینا زبان سے، عقیدے، ختم نبوت پر ایمان رکھنا، قرآن پر ایمان رکھنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اب کوئی امت، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئیں گے، یہ نبی بھی آخری اور امت بھی آخری ہے، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا ہے جو ہم سے متعلق ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ اب نبی اور رسول کوئی نہیں آئیں گے تو دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کا کام کون کرے گا؟ کس نے کرنا ہے؟ اس آخری امت کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، اس عقیدہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے کہ اب نبی اور رسول تو کوئی نہیں آئیں گے، قیامت تک آنے والے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کی فرض منصبی میں شامل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دس مرتبہ قرآن حکیم میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کا حکم دیتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی، صحابہ کرام بھی، علماء حق جو یہودیوں کہتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، ساری تفصیل موجود ہیں قرآن کی۔ تو اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ پاک اس عقیدے کو ہمارے دل و دماغ میں کھپا دے اچھی طرح، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ نمبر دو، وعزرو، ایمان لانے کے بعد توقیر، تعظیم، احترام، نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کا جزو لا ینفق ہے، لازمی جزو ہے۔ دیکھیں محبت کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا، ایمان رسالت پر ایمان ہے تو محبت بھی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے تو احترام بھی ہونا چاہیے، توقیر بھی ہونی چاہیے، کتنی؟ اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کرتا چلوں، تین باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے، اتنا توقیر اور احترام کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جب اللہ کے نبی مجمع میں یا پبلکلی خطاب فرماتے تھے تو ایسے پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا جیسے صحابہ کرام کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی جنبش کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنا احترام کیا کرتے تھے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، ادب اور احترام۔ اس کے لیے دو احادیث سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، حضور نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے معیار محبت کا۔ ایک مرتبہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ حضور نے سوال بڑا دلچسپ کیا، حضور نے فرمایا، اے عمر، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق نے فوراً جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر جواب دیا، جی ہاں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضور نے فرمایا، ہو المطلوب، یہی مطلوب ہے کہ ایک مومن اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ عذاب میں بھی یہ آیت مبارکہ آتی ہے، نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں سے زیادہ محترم ہونے چاہیے۔ لیکن ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے کہ عمر فاروق نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا؟ ہم ہوتے تو ہاں ہاں جان دے دیں گے، جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابہ ہیں جنہوں نے فوراً جواب اس لیے نہیں دیا کہ پہلے اپنے آپ کو جج کرو، انٹرنلی اندر سے بھی جواب آ رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ پھر جب اندر سے جواب آیا، ہاں واقعی ایسا ہے، تب جواب دیا۔ تو ذرا اپنے آپ سے بھی سوال کر لیں، ہم کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے، تنہائی میں اپنے آپ سے بھی کچھ سوالات کرنے چاہیے، کیا واقعتاً اللہ کے نبی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہیں؟ سوال ہے نا، اس کا کوئی اسٹینڈرڈ بھی ہونا چاہیے۔ جس سے شدید ترین محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا بھی جی چاہتا ہے. کیا تنہائی میں سوچیے کبھی سوچا ہے ہم نے کہ پیغمبر سے ملاقات ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی بڑے غمگین تھے, غمگین اس لیے تھے کہ چہرے پر غم کے آثار محسوس ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کیا حال ہے, کیوں غم ہو, غم کیوں ہے؟ کہنے لگے غم اس بات کا ہے کہ یہاں تو آپ سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے, آپ کا دیدار ہوتا ہے, کیا قیامت کے دن بھی آپ سے ملاقات ہو سکے گی, دیدار ہو سکے گا؟ غم کس چیز کا ہے؟ قیامت کے دن آپ سے ملاقات ہو سکے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. اور کیسے پہچانوں گا یہ بھی سن لیجئے, طویل حدیث سے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. جیسے اصیل گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچانتا ہے, اصیل گھوڑا اس کے چہرے پر اس کے ہاتھ پیر پر نشان ہوتے تھے اور مالک پہچان لیتا تھا یہ میرا گھوڑا, ایسے ہی میں اپنے ہر امتی کو پہچانوں گا اس کے چہرے سے. چہرے پہ کیا ہوتا ہے؟ چہرے پر اعمال کا نور ہوتا ہے, ماتھے کا نشان چمک رہا ہوگا, وضو کرنے کی جگہ چمک رہی ہوگی, اور تمام دیگر امتیں حیران ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اور ہاتھ چمک رہے ہیں, روشن ہیں. تو بتایا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. تو وضو جس جگہ چہرہ پر لگتا ہے, پانی لگتا ہے, وہ روشن ہوگی. تو اللہ کے نبی پہچانیں گے اپنے امتیوں کو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے. تو توقیر و تعظیم کتنا, اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنا نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کبھی بھی نام مبارک آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کی گہرائیوں سے, محبت کے جذبے سے, عشق کے جذبے سے خود بخود درود شریف ہماری زبان پر آنا چاہیے. احسان مندی کا جذبہ ہے نا, کتنے بڑے محسن اعظم ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, امت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ملی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. تو محبت اور عشق کے جذبے سے, احسان مندی کے جذبے سے درود پڑھنا نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ایک اور جذباتی بات یہ عرض کر رہا ہوں لیکن ہے بڑی دلچسپ. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے الحمدللہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دینے کا موقع ملا ہوگا. کیسی جگہ ہے؟ نو ڈاؤٹ, بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں, وہاں پر جب جاتے ہیں نا کیفیات ہی بدل جاتی. جو گیا وہ محسوس کر سکتا ہے, بیان کرنے کی بات نہیں. ایک عجیب کیفیت, ایک محبت اور عشق کا سیلاب ہوتا ہے, جذبات کا سیلاب ہوتا ہے جب روضہ انور پر حاضری ہوتی ہے. اور انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا, آنسوؤں سے خود بخود. وہاں آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے, سمجھدار لوگوں نے جو آیت کوٹ کی ہے وہ کون سی ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور ان کے سامنے زیادہ زور سے بات نہ کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں, بیکار ہو جائیں, ضائع ہو جائیں, تمہیں شعور ہی نہ ہو. آیت کا پس منظر میں نے پڑھا تھا, وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. صحابہ کرام کی محفل, اللہ کے نبی وہاں موجود تھے علیہ الصلوۃ والسلام. دو صحابہ, نام نہیں لے رہا, بڑے عظیم جلیل و قدر صحابہ, نام لینا ضروری بھی نہیں ہوتا. کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو گیا, ایک کی رائے کچھ اور تھی, دوسرے کی کچھ اور تھی. اب اختلاف رائے میں لاؤڈنیس آ گئی, تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی ایک صحابی کی دوسرے صحابی کی, فوراً آیت مبارکہ نازل ہو گئی. یہاں حد ادب یہ ہے کہ یہاں موجود کون ہے, کس کے درمیان یہ بحث ہو رہی ہے؟ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا پس منظر یہ ہے, اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر. آج کے دور میں اس کے لیے کیا انٹرپریٹیشن ہوگی؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے, بحث ہو رہی ہے, مباحثہ ہو رہا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی شخص کوٹ کر دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس مسئلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, تو زبان بند ہو جانی چاہیے. بعد میں تحقیق کرتے رہیں کہ بھائی یہ بات مستند بھی ہے فلاں فلاں، لیکن اس وقت اگر کوئی شخص ہے نہیں نہیں میری رائے ہے، بس گیا کام سے ہمیشہ کے لیے، سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو یہ احتیاط ہے، احتیاط جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. عرب میں آج تک یہ احتیاط موجود ہے. عربوں کی بہت ساری اچھی باتیں بھی الحمدللہ، ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوٹ کر دیں پیغمبر کی بات تو وہاں بحث ختم، کوئی ڈسکشن ہی ختم ہو گئی، پیغمبر نے یہ فرمایا، بس بات ختم. تو یہی ادب اور احترام ہونا چاہیے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر تین، ونصروا، ایمان کے بعد توقیر و تعظیم اور احترام، اور تیسرے نمبر پر ان کی نصرت اور حمایت. نون سواد را نصرا ینصرو، اسی سے انصار بنتا ہے. مدینے کے مسلمانوں کو انصاری کیوں کہتے ہیں؟ کہ دین کے مشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن و معاون تھے. قرآن حکیم میں سورہ صف میں اللہ پاک نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا، قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد، توعید، نصرت اور حمایت کے لیے نصرت کا لفظ استعمال کیا جاتا. پیغمبر کی نصرت کرنے والے، پیغمبر کی نصرت کس کام کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث فرمائے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عادلانہ نظام کے قیام کے لیے بڑی زبردست جدوجہد کی. اس میں خاص طور پر دعوت الی اللہ کا کام کیا، دعوت، دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. یہ دعوت الی اللہ کا کام قیامت تک چلتا رہے گا. اور نصرت اور حمایت نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. وقت ختم ہو رہا ہے، لہذا مفہوم عرض کر دیتا ہوں احادیث کا. یہ نصرت پیغمبر کی کتنی عظیم شے ہے. حضور نے فرمایا، یا لیتنی لقیت اخوانی، میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. یعنی دین کی نصرت میں وہ لوگ جو دین کی نصرت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، اپنا ممد و معاون قرار دے رہے ہیں. صحابہ نے سوال کیا، علیہ سنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ یعنی ہم بھی تو آپ کے ممد و معاون ہیں. اس پر حضور نے جو بات فرمائی، حضور نے فرمایا، یقیناً تم میرے بھائی ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے ان بھائیوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ قیامت تک آنے والا ہر امتی جو نصرت کر رہا ہے اللہ کے نبی کی، وہ میرا بھائی ہے، مشن میں میرا ممد و معاون ہے. جو مجھ پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو، وہ میری ویسی تصدیق کریں گے جیسے تم نے کی ہے، قرآن پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو. میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. یہاں ایک جذباتی بات عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہوں اس بات کو، کہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر سے ملاقات ہو سکے، ممکنات میں سے نہیں، فیزیبل نہیں. خواب میں زیارت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جس کو کرا دے، قیامت کے دن یہ فیزیبل ہوگا. اور پیغمبر ہر اپنے اس امتی سے ملنا چاہیں گے انشاءاللہ جو دین کے معاملے میں ان کی نصرت اور حمایت کرتا رہا. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس شخص کی سعادت کا اندازہ لگائیے جس کو پیغام آئے گا کہ آپ کی ملاقات ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، پیغمبر نے خواہش کا اظہار کیا، یا لیتنی لقیت اخوانی. یہ خواہش قیامت کے دن انشاءاللہ ضرور پوری کی جائے گی. اللہ پاک ہمیں اس کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دے. آخری بات، پیغمبر کی آخری بات، اس آیت کی آخری بات، پیغمبر سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ہر شخص کرنا چاہتا ہے، تو محبت اور عشق کا تقاضا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. یہ نور ایمان، نور ہدایت ہمارے پاس موجود الحمدللہ. قرآن کی اتباع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دونوں ایک ہی شے ہیں. آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں بھی اتباع کا تذکرہ کیا گیا. اتباع کے حوالے سے میں پھر، میں نے پچھلے جمعے بھی بہت تفصیل بیان کیا تھا، دوبارہ سیاق کر رہا ہوں. اگر اتباع نہیں تو یہ عشق اور محبت کے دعوے ہیں صرف. نہ کھلتی آنکھ تو میں بھی جشن منا لیتا، نہ کھلتی آنکھ تو میں بھی جشن. جشن کب منائیں گے انشاءاللہ؟ جشن منائیں گے انشاءاللہ کہ جب اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ. وہ ہوگا جشن کا دن کہ پیغمبر کا لایا ہوا دین، عادلانہ نظام پوری دنیا پر غالب ہوا، رحمت والا دین پوری دنیا پر. ابھی تو جشن منانے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو وقت ہے، فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لہذا اتباع رسول، ذاتی حیثیت میں جائزہ لیجئے، ذاتی حیثیت میں کہ میں کس حد تک اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. اطاعت بھی ضروری ہے، اتباع تو محبت کا تقاضا ہے. اطاعت اور محبت آپس میں ملیں گی تو اتباع بنے گی نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. آج اگر میری موت آ جائے، آ سکتی ہے یا نہیں، تو میں اللہ کے نبی کے متبعین میں شامل ٹھہرایا جاؤں گا یا نہیں، فرشتے لکھیں گے اللہ کے نبی کا اتباع کرنے والا ہے، یا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس بات کا شدید خطرہ ہے، لہذا جائزہ لیجئے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے. آئیڈیلزم، جو شخصیت آئیڈیل ہونی چاہیے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ، صحابہ کرام، صحابیہ کرام، صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے. جو آئیڈیل ہوتا ہے اس کو سٹڈی کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کا اصل مشن کیا ہے، کیا تھا، قیامت تک رہے گا وہی مشن، وہی ہمارا بھی بن جائے تو انشاءاللہ والذین معہ میں شامل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ربیع الاول میں عشق و محبت کی مجالس بھی ہیں، محفلیں بھی ہیں. عشق و محبت کے حوالے سے تعلق چار بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ ان کی توقیر کریں، تعظیم کریں، احترام کریں، ونصروہ اور ان کی نصرت اور حمایت کریں، ان کے مشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اتباع اور پیروی کریں اس قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.